سب سے اعلی والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو کون ہے تم
علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ اس واقعے سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کسی ایسے عمل سے توڑ دے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، اور شریعت نے کفارہ مقرر کیا اور سب کے لیے وہی کفارہ ہے۔ اب وہ شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک ایسا عمل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میرے رمضان کا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ قصدن ہوا ہے اور میں ہلاک ہو گیا ہوں، اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ اس کا کوئی حل فرمائیے اور میری بخشش کا کوئی ذریعہ بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم شریعت بیان کیا کہ تم غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر 60 روزے متواتر پے در پے، اس میں گیپ نہ ہو۔ اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بھی حکم شریعت تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو غریب آدمی ہوں اور میرے پاس تو اتنا نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، وہ شخص وہیں بیٹھا رہا۔ اتنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں تحفتاً آئیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کھجوریں اس شخص کو آنے والے کو دی اور کہا کہ جاؤ مدینہ کے غرباء میں، فقراء میں یہ تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس شخص نے دریائے رحمت کو جوش میں دیکھا تو عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب، مجھ سے زیادہ فقیر کون ہے کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، جاؤ یہ کھجوریں تم لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو واقعہ ہے کئی کتب میں موجود ہے، امیر سنت نے فیضان رمضان میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات تشریعیہ کا پتہ چلتا ہے، یعنی شرعی احکام میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی طرف سے مختار ہے کہ جس کے لیے چاہے جو حکم نافذ فرما دے اور جس کے لیے چاہے اس حکم میں تخفیف فرما دے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ وہیں یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو خطا کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو، لغزش کرنے والے کو دھتکارتی نہیں ہے، یہاں سے بھگایا نہیں جاتا، بلکہ خطا کر کے جو بارگاہ رسالت میں آ جاتا ہے، بارگاہ رسالت وہ رسالت ہے، وہ بارگاہ ہے کہ آنے والے کو اپنے دامن کرم میں چھپا کر اس کی اس خطا کا کفارہ، گناہ کی کا ازالہ اور اس کی بخشش کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور اس شخص کو اس گناہ کے دلدل سے نکالا جاتا ہے۔ یہ وہی بارگاہ ہے جو دنیاوی طور پہ بھی نوازنے والی بارگاہ ہے اور اخروی انعامات سے نوازنے والی بھی بارگاہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ایک وصف یہ ہے کہ خطا کر کے اگر کوئی بارگاہ رسالت میں جاتا ہے اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے دامن کرم میں چھپاتے ہیں، اور یہی نظارہ قیامت میں بھی دیکھنے کو ہوگا کہ خطا کار، گناہ گار بارگاہ رسالت میں آئیں گے شفاعت کی بھیک لینے کے لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دامن شفاعت میں ان کو چھپا کر جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ اسی لیے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قصیدہ درود میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو۔ ہمارے نعت خواں اسلامی سے طرز میں بھی سنائیں گے،
اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا
نے جو خوبصورت واقعہ سنایا کہ ایک صحابی رسول سے خطا سرزد ہو گئی اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی مانگنے کے لیے وہ حاضر ہوئے،
جی
تو اس پر امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آیا کہ دنیا کا ایک دستور کیا ہے کہ اگر کسی کا جرم ہو جائے، کسی سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ اس حاکم کے پاس جانے سے ڈرتا ہے کہ یہ مجھے سزا دے گا، یہ سزا دے گا۔ لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کیا ہے کہ جو خطاؤں اور گناہوں پر شرمسار ہو کر اس بارگاہ میں آئے
اللہ،
تو یہاں پر اسے دھتکارا نہیں جاتا بلکہ اسے نوازا جاتا ہے، اس کی خطاؤں کی معافی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کی جاتی ہے۔ وہ کیا شعر ہے،
خوبصورت یہ میں کہتا ہوں کہ موضوع ہے گناہگاروں کو، خطا کاروں کو، ہم جیسے لوگوں کو امید بندھانے والا، ہماری بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ بڑھانے والا۔ دیکھیں ہم تو ہیں خطا کے پتلے نا راشد بھائی، خطا تو ہو ہی جاتی، گناہ تو ہو ہی جاتی ہے، اصل یہ ہے کہ اس پر شرم ساری ہو، ندامت ہو، بارگاہ الہی میں دعا ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرے، استغاثہ کرے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری بخشش کے لیے دعا کر دیں۔ تو یہ چیز ہے جو بخشش کے ذریعے بناتی ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم انہی چیزوں پر بات کریں گے کہ ایک عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے کو اپنے گناہوں پر شرم ساری بھی ہونی چاہیے، پھر بارگاہ مصطفیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس امید اور اس کیفیت میں جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، آگے بڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کی زندگی سنور جائے گی اور وہ نیکیوں کی راہ پر آ جائے گا۔ ایک واقعہ جیسے آپ نے بیان کیا، وہ جو آپ نے شعر کی تشریح فرمائی، میں نے ایک واقعہ عرض کیا روزے کے کفارے والا، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوں گے۔ دیکھیے بارگاہ رسالت میں آنے والوں کے اس طرح کا کوئی ایک واقعہ آپ اور بیان کریں کہ کوئی آیا ہو نبی پاک سے اپنے گناہ کا، اپنی خطا کا اظہار کیا ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے دامن کرم میں چھپا لیا ہو، اس کے گناہ کے معاملات پر بھی ایسی جو ہے نظر فرمائی ہو کہ سارے گناہ دھل گئے ہوں، دل کی صفائی بھی ہو گئی ہو، کیا فرماتے ہیں
محسن بھائی؟ سرور عالم نور مجسم شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات جو امت تک پہنچی، ان میں سے ایک آپ علیہ السلام نے اپنے عمل اور اپنے قول و فعل کے ذریعے ایک آپ نے یہ بھی تعلیم اپنی امت کو ارشاد فرمائی کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے اور وہ تمہارے پاس اپنے گناہ کا اظہار کرے یا تمہارے پاس اپنی غلطی کا بیان کرے تو اسے دھتکارو نہیں، یہ نہیں کہو کہ تمہاری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی،
اللہ
تم تو بالکل ہی اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکے ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ ساری زندگی بس روتے رہو، تمہارا اور کوئی کام نہیں، ایسا نہیں، اسے حوصلہ دیا جائے، اس کے لیے دعا بھی کی جائے، بخشش کی دعا بھی کی جائے، اس کے لیے اسے نصیحت بھی کی جائے، سمجھایا بھی جائے، حکمت عملی کے ساتھ سمجھایا جائے، جیسا بندہ ہو اس کی عقل کے مطابق اسے سمجھایا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں اور مسند احمد کی یہ حدیث پاک ہے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بدکاری کی اجازت دیں. اب یہ بات ایسی تھی کہ غصہ دلانے والی.
بالکل.
ایک غیرت مند انسان کے لیے تو بہت زیادہ اس بات کو سن کر غصہ آئے.
وہ بھی بارگاہ رسالت میں.
وہ بھی بارگاہ رسالت جو شرم و حیا کے پیکر ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اور صحابہ کرام بھی موجود تھے, جب انہوں نے یہ سنا تو وہ جلال میں آگے ڈانٹنے لگے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہیں حیا نہیں آئی اس طرح کی بات کرتے ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے جب اس نوجوان کی یہ بات سنی تو صحابہ کرام سے فرمایا تم خاموش رہو, قریب آؤ.
واہ واہ.
قریب بلایا اور قریب بلا کر اسے پوچھا کہ اے نوجوان یہ بتاؤ, اگر یہی بات تمہاری والدہ کے لیے کوئی کہے تو کیا تم اس بات کو قبول کرو گے؟
اللہ اکبر.
کہ تمہاری ماں کے لیے کوئی ایسا کہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ہرگز میں تو ایسا قبول نہیں کر سکتا.
صحیح.
تو فرمایا اچھا اگر یہی بات بدکاری کی بات کوئی تمہاری بیٹی کے لیے کرے تو؟
اللہ اللہ.
ہاں کہ میں کیسے قبول کر سکتا ہوں, ہرگز قبول نہیں کروں گا. فرمایا اچھا یہی بات اگر تمہاری بہن کے لیے کوئی کہے تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں ہرگز اس قبول نہیں کر سکتا.
اللہ.
فرمایا اچھا چلو اگر یہی بات تمہاری پھپھی کے لیے کوئی کہے تو کیا اس کے لیے قبول کر لو گے, راضی ہو جاؤ گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں میری پھپھی کے لیے؟ فرمایا اچھا چلو تمہاری خالہ کے لیے اگر کوئی بات یہ کرے تو کیا خالہ کے لیے راضی ہو جاؤ گے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ہرگز راضی نہیں ہو سکتا.
اللہ
کیسے راضی ہو سکتا ہوں, میری غیرت کیسے گوارا کرے گی؟ فرمایا جس کے لیے تم اجازت لے رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, یا کسی کی پھپھو ہوگی یا خالہ ہوگی. تم کس طرح کسی کے لیے اس طرح اجازت لے سکتی ہو؟ جو چیزیں تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے لیے, ماں بہن کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا.
سبحان اللہ.
سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ پاک سے دعا کی.
واہ.
اللہ سے اس کے لیے تین دعائیں کی.
کیا بات.
پہلی دعا اللہم اغفر ذنبا, اے اللہ میرے اس غلام کے گناہ کو بخش دے.
دامن مصطفیٰ میں آیا, خطائیں مٹ گئی.
خطائیں مٹانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے, اس کے گناہ بخش دے. دوسری دعا وطہر قلبا,
اللہ
اس کے دل کو پاک کر دے, دل کو ستھرا کر دے. تیسری دعا اس کے لیے کی وحسن فرجا, اے اللہ اس کی شرمگاہ کو برے کام سے, بدکاری سے محفوظ فرما.
کیا خوبصورت دعائیں.
راوی کہتے ہیں محسن بھائی, راوی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعائیں کی اور آپ کی دعا تو اللہ اکبر کیسی,
اجابت
کا سہرا,
عنایت
کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعا
محمد.
دعا کی تو راوی کہتے ہیں وہ نوجوان ایسا پاک دامن پھر ہوا, ایسا پاک دامن ہوا کہ دوبارہ کبھی بھی اس نے کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ محسن بھائی وہ چیز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آنے والا ہے تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں جاتا. سمجھایا کتنے خوبصورت انداز میں. اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو ہمارے پاس اگر آتا ہے ایسا, خاص طور پر جو ائمہ کرام ہوتے ہیں, مبلغین ہوتے ہیں, جو کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس
مذہبی لوگ سمجھے جاتے ہیں,
خاص طور پر مذہبی جو افراد ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اس میں درس ہے, ایک نصیحت ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, ملاقات کے لیے آتے ہیں, لوگ اپنے بارے میں اظہار کرتے ہیں کہ میں یہ کام غلط کرتا ہوں جناب, میں یہ کام غلط کرتا ہوں, اس طرح گناہوں میں زندگی بسر کر رہا ہوں, تو آپ کو بھی اسی حکمت عملی سے سمجھانا ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما, اور پھر اس کے لیے اس کے دل کی پاکی اور صفائی کے لیے اللہ سے دعا کریں.
سبحان اللہ.
اور جس گناہ میں وہ مبتلا ہے اس کے لیے اس سے دعا کریں, ہو سکتا ہے قبولیت کے لمحات آپ کی دعا اس شخص کے حق میں قبول ہو اور اس کا بیڑا پار ہو جائے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک بارگاہ تھی کہ جو آپ کی بارگاہ میں آتا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا, لے کر جاتا تھا, گناہوں بھرا آتا تھا تو گناہوں سے پاک ہو کر جاتا تھا. اگر وہ
کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں
کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں دامن میں آ تم پہ کروڑوں, گر جگہ بے حد فسون ہو اب وہ
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز بھی کتنا خوبصورت ہے، بارگاہ رسالت میں کتنی لجاجت کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تعلیم ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طرح بارگاہ رسالت میں استغاثہ کریں۔ جو ہمارے راشد بھائی نے بات بیان کی، جو واقعہ بیان کیا، اس میں نبی پاک کی خوبصورت دعاؤں پر اور نبی پاک کے خوبصورت انداز پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اس کو اپنے پاس بلایا، اپنا پاک ہاتھ، بلکہ طاہر مطہر ہاتھ، پاک کر دینے والا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، اس کے دل کو دھو دیا، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ اب آپ غور کریں کہ جس کے لیے نبی پاک کے ہاتھ اٹھ جائیں، نبی پاک کی زبان سے کلمات نکل جائیں، اس کا تو بڑا پار ہونا ہے۔ جب بھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہگاروں کو اپنی گناہوں پر شرمندگی ہونا اور پھر بارگاہ خداوندی میں دعا کر کے وسیلہ مصطفیٰ پیش کرنا، یا رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا، یہ اسی لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور بالکل ہے، صحابہ کرام علی مدوان کا یہ عمل تھا، ان سے جب بھی غلطی ہوتی وہ بارگاہ رسالت معاب میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید نے تو ہمیں تعلیم دی، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے کہ قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ اگر ہم سے خطا ہو جائے، ہم سے گناہ ہو جائے، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ پورا ایک موضوع ہے۔ اور ہم خطا کار ہیں تو دامن مصطفیٰ میں چھپ جائیں، کیونکہ جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاتا ہے اس کے لیے دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ انشاءاللہ اس پر مزید بات بھی کریں گے، ہمارے راشد بھائی سے بات گفتگو کریں گے، آیت مبارکہ اور قرآن کی جو ہماری تفسیر ہے اس موضوع پر، اس پر انشاءاللہ مدنی پھول لیتے ہیں۔ کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں۔
دیکھ رہا تھا تو اوپر جو عنوان لکھا ہے، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ گناہ اور خطا کی بخشش اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگی جا سکتی ہے، حالانکہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کا جواب ضرور دیجیے۔
ارے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی، ابھی انشاءاللہ جب آیت مبارکہ سنائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہے، غفور ہے، اللہ پاک معاف فرمانے والا عفو ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا قرآن میں حکم دیا گیا، اور صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا۔ ابھی جو دو ہم نے روایتیں بیان کی، اس میں صحابہ کہاں گئے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں ہی تو گئے۔ تو بہرحال خطا وار کو بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جانا اور نبی پاک کا ان کے لیے دعائے رحمت کر دینا، انشاءاللہ اس پر ہم آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں، اس کال کے ساتھ انشاءاللہ کنیکٹ کریں گے۔ میرا جو اگلا سوال ہے آیت مبارکہ کا، وہ انشاءاللہ آپ کا جواب بن جائے گا۔ اگلی کال۔
میرا نام ذیشان ہے، ایک شیر کی وضاحت فرما دے، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔
کیا بات ہے، انشاءاللہ یہ بھی عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال۔
آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ کیا اب بھی گناہ کی بخشش کے لیے بارگاہ رسالت میں جا سکتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے ہیں۔
واہ واہ، بڑے خوبصورت بات آپ نے کہ پردہ کیے ہوئے نا، جب پردہ فرمایا ہماری آنکھوں میں ہمیں نظر نہیں آتے، ورنہ ہم اہل سنت کا تو عقیدہ الحمدللہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں حیات ہے، اور آج بھی یہی قاعدہ ہے۔ آج بھی قرآن پاک، چونکہ قیامت تک کے لیے بھی انشاءاللہ آیت مبارکہ سنیں گے، ہم اس کی تفسیر بھی سنیں گے، تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ گناہ ہو جائے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے۔ تو ایک شعر کی وضاحت پوچھی، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے، اس میں اللہ پاک کی بخشش اور نبی پاک کا صدقہ یہاں مانگا جا رہا ہے، اور کہا جائے کہ اللہ کی بخشش دلاتا کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو اللہ پاک دیتا ہے، نبی پاک دلاتے، نبی پاک وسیلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی بارگاہ میں جانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو بہرحال خطا واروں کو، گناہ گاروں کو بارگاہ مصطفیٰ میں جانا چاہیے، اور کیوں جانا چاہیے اور کیا وہ بخشش کروا سکتے ہیں، نہیں کروا سکتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ راشد بھائی آیت مبارکہ اور تفسیر۔
محسن بھائی، سب سے پہلے تو یہ اسلامی بھائی نے جو سوال کیا کہ یہ جو اپنا ٹائٹل، ایک وہ موضوع ہم نے لیا، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، تو دیکھیے اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کو انہوں نے بیان کیا کہ دیکھیے گناہ، نافرمانی، یہ تو اللہ کی
بالکل،
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معاف کروانے کا کیا مطلب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی کی، تو آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے؟
جی جی،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے پتا چلا نا، پہلی بات. تو نبی پاک علیہ السلام کی بھی نافرمانی ہوئی، اللہ کی بھی نافرمانی ہوئی.
صحیح.
تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے ان مانوں کر معافی مانگنی ہے، ہم سب نے معافی مانگنی ہے جو ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو تعلیمات ہیں کہ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، یا اس طرح ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، یہ غلطیاں جو ہیں، گناہ جو ہیں، ہم گویا کہ ہم نے آپ کی بھی نافرمانی کی، تو ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے بھی معافی مانگنی ہے. دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو یہ، دوسرا مقصد کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے،
بے شک
اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، آپ اللہ کے پیارے ہیں، ہم اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کی شفاعت کر کے ہمیں جنت میں داخل کروا دیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا مقصد یہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے پیارے حبیب، اپنے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتیں جو تمہارے امتی ہیں، ان کی بخشش کے لیے دعا کرو.
سبحان اللہ.
تو نبی پاک علیہ السلام تو ہماری بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کو میں نے بڑا خوش دیکھا، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کریں. نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش.
اے 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 کیا بات.
تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ دعائے مصطفیٰ سنی تو میں اتنی خوش ہو گئی، اتنی خوش ہو گئی کہ اتنا مسکرائی، اتنا خوشی کا اظہار کیا کہ میرا سر حوض میں چلا گیا.
اللہ اللہ.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، تمہیں میری دعا سے خوشی ملی؟
سبحان اللہ.
عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑا خوش ہو گئی کہ آپ نے میرے لیے اس طرح کی دعا فرمائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، یہ دعا میں اپنی ساری امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں، یہ دعا تو میں اپنی ساری امت کے لیے کیا کرتا ہوں. تو امت سے ایسی محبت ہے کہ یا اللہ میری امت کے گناہوں کو بس دے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر رحمت بھی اور آپ کی شفقت اور آپ کی محبت بھی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے کا مقصد کیا ہے، کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی.
اچھا، یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ کا یقین بھی تو کتنا خوبصورت ہے کہ وہ نبی پاک نے دعا کی اور وہ مسکرا رہی ہیں، ان کو خوشی ہو رہی ہے کہ ان کو پتا، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ دعا کرے گا اور قبول ہو جائے گی. ان کی دعا میں رکاوٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، ان کی زبان حق کے ترجمان سے نکلنا ہے اور اللہ پاک کا قبول فرمانا ہے. تو یہ نبی پاک کی شان ہے، اور اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں، جو نبی پاک کو خوش کرے گا، نبی پاک خوش ہو کر اس کے لیے دعا کریں گے. جب اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ پاک راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی، آخرت کی تمام منازل آسان ہو جائے گی. اصل یہی تھے نا کہ جا کر رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، اور رسول اللہ کی رضا میں اللہ پاک کی رضا پوشیدہ ہے. وہ آیت مبارکہ آپ فرما رہے.
اچھا ہاں، دوسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کا جو مقصد، میں اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا مقصد کیا ہے، کہ آپ کی بارگاہ رحمتوں والی بارگاہ ہے.
بے شک
آپ کی بارگاہ میں جا کر اب ایسی رحمتوں والی جگہ میں اللہ سے جب دعا کریں گے تو نبی پاک علیہ السلام کی گویا آمین بھی ساتھ ہوگی، آپ کی شفاعت بھی ساتھ ہوگی.
واہ واہ.
تو پھر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوں گی.
کیا بات.
اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں، 64 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا اور اگر اپنی جانوں پر یہ لوگ ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں.
واہ واہ.
جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آئیں، اور پھر کیا، فاستغفر اللہ،
یہ لوگ دعا کریں،
اللہ سے آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں.
سبحان اللہ.
واستغفر لهم الرسول، اور فرمایا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، ان کی بخشش کی دعا کرے. تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. محسن بھائی، اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. بندہ اپنے گھر میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مسجد میں مانگے، خانہ کعبہ کے پاس مانگے، یا پھر مدینہ پاک میں مانگے، یا مسجد اقصیٰ میں مانگے، جہاں بھی بندہ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگے، اللہ تو ہر جگہ دعا قبول کرتا ہے. سب جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. لیکن
اللہ پاک سمیع ہے، سننے والا ہے
بھی ہے بصیر بھی ہے
واہ واہ
وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے علیم بذات الصدور بھی ہے بصیر بالعباد بھی ہے
آئے آئے
وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن خاص طور پر بندوں کو یہ فرمانا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر بخشش کی دعا مانگو یہاں پر استغفار کرو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بارگاہ وہ ہے کہ یہاں پر آنا گویا رب کی بارگاہ میں آنا
اللہ اللہ اللہ
نبی پاک کی بارگاہ میں آنا گویا رب کی بارگاہ میں آنا
سبحان
ہے
اللہ
کیونکہ آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا
کیا بات ہے
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جو رسول کی اطاعت کرے در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی تو نبی پاک کی بارگاہ میں آنا در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا یہ صرف آپ کی مبارک زندگی مبارک ظاہر زندگی کی حد تک نہیں تھا کہ جب تک آپ حیات ظاہری کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت کے لیے ہو ایسا نہیں تھا بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہونا اسی میں شامل ہے تو جو نبی پاک علیہ السلام کو دل سے پکارتا ہے تو آقا دو عالم علیہ السلام اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں جب ہی تو اعلی حضرت نے کہا نا فریاد امتی جو کرے
حال زار میں
ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر
سبحان اللہ
فریاد امتی جو کرے
نبی پاک علیہ السلام نے خود امت کو بھی یہ تعلیم دی اپنے صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو میری بارگاہ میں آ جایا کرو
سبحان اللہ
حضرت سیدنا ابو البابا بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو قریظہ کے اندر ان سے ایک خطا ہو گئی ایک غلطی ہو گئی بہت زیادہ نادم ہوئے بڑے شرمسار ہوئے کہ کیا کروں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کی ہمت تو نہ پڑ رہی تھی
اللہ اللہ
انہوں نے کیا کیا کہ خود کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا
سبحان اللہ
بندوا لیا بندوایا اور کہا کہ جب تک میری اللہ پاک توبہ قبول نہیں فرمائے گا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ کوئی چیز چکھوں گا
سبحان اللہ
یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے
آئے آئے
اس طرح ستون سے بندوا لیا نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا فرمایا کہ اگر یہ میری بارگاہ میں آ جاتے اگر میرے پاس آ جاتے تو میں ان کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کر لیتا
سبحان اللہ
لیکن اب انہوں نے خود معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو ٹھیک ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو ہی اس کا پھر کوئی بیان کریں گے سات دن تک ایسا معاملہ رہا یہاں تک کہ غشی ان پر طاری ہو گئی تو حالت بہت زیادہ خراب ہوگی تو پھر اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے توبہ کا ایک پروانہ آیا تو ان کی توبہ قبول ہو گئی یہاں پر محسن بھائی یہ بھی پتا چلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی گویا اظہار فرمایا ہے کہ اگر خطا ہو جائے تو میری بارگاہ میں آیا کرو تمہاری بخشش کی اللہ کو دعا کروں گا صحابہ کرام کا پھر عمل تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول
جی جی
ایک مرتبہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اپنا سر مبارک رکھا اور رونا شروع کر دیا رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں تو اس وقت کا جو ایک حکمران تھا ظالم حکمران مروان اس نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردن سے پکڑا اور پکڑ کر اس نے کھڑا کیا اس کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے بزرگ کون ہے تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو کہا کہ تم کون ہو کس لیے آئے ہو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کسی پتھر یا مٹی کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا
اللہ اکبر
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب اس نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو تو انہوں نے پھر حدیث سنائی کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم پر کوئی اہل حکمران ہو تو اس وقت نہ رو رو اس وقت جب تم پر نااہل کوئی حکمران آ جائے گویا کہ تمہارا جو ظلم تمہارے جو نااہلی ہے اس کی وجہ سے میں یہاں آ کر
اللہ
رو
اللہ
رہا ہوں
اللہ اللہ
اس طرح ایک عربی جو بہت کافی دور سے آیا نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کا فرمان پڑھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, جاؤکا آپ کے پاس حاضر ہوں, یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیے ہیں, میرے آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, کرم فرمائیے. رو رہے تھے, جا رہے تھے, قبر انور سے آواز آئی, اے شخص تجھے بخش دیا گیا.
اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے.
محسن بھائی, اسی طرح ایک جو سوال ایک اسلام بھائی نے جو کیا تھا اس میں یہ تھا کہ نافرمانی اللہ کی ہو جاتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوں توبہ کرنے کے لیے؟ توبہ تو اللہ سے کرنی چاہیے. موجم الکبیر کی حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ 40 صحابہ کرام ایک مرتبہ جمع تھے اور وہ تقدیر کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگوں نے کچھ نیا کام شروع کر لیا ہے, آپ اپنی امت کو سمجھائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
تقدیر کے معاملے میں
گفتگو وغیرہ کرنے سے ان کو سمجھائیں کہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال کی کیفیت میں آئے. حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح کے جیسے انار کو نچوڑا جاتا ہے تو اس سے کیسے سرخ سرخ سا ایک خوشبو نکلتا ہے, اس طرح آپ علیہ السلام کے مبارک چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا. اس جلال کی کیفیت میں آئے اور کہا کہ تم نے یہ کیا کام شروع کر رکھا ہے؟ ابھی جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں یہ بتایا ہے. صحابہ کرام نے کہا, ان میں کون کون؟ حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود. صحابہ کرام نے کہا, تبنا الی اللہ و رسولہ,
اللہ اکبر,
ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتے ہیں, رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتے ہیں.
بہت خوب.
تو صحابہ کرام کا یہ عمل بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر رب کی نافرمانی ہوتی ہے, گویا نبی پاک علیہ السلام کی بھی وہ نافرمانی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی رب کی نافرمانی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی رضا یہ رب کی رضا ہے.
حضرت فرماتے ہیں, گندے نکم میں کمی, مہنگے ہوں کوڑی کے تی, کون ہمیں پالتا تم پہ کرو.
گندے نکم میں کمی, مہنگے ہوں کوڑی کے تی, گندے نکم میں کمی, مہنگے ہوں کوڑی کے تی, گندے نکم میں کمی, مہنگے ہوں کوڑی کے تی, مہنگے ہوں کوڑی کے تی, پالتا تم پہ کروڑوں درود, پالتا تم پہ کروڑوں درود, آنسو ہے کوئی نہ باس ایک تمہاری دیا, آنسو ہے کوئی نہ باس ایک تمہاری دیا, آسرا تم پہ کروڑوں درود, بس یہی ایک آسرا تم پہ کروڑوں درود.
بالکل.
बिल्कुल बिल्कुल यही एक आसरा है और यही जो है हमारे लिए एक सहारा है। हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने मसाइब, अपने आलाम, अपनी खताएं, अपने गुनाहों को पेश करके अर्ज़ करना चाहिए, रसूलल्लाह हमने बड़ी खताएं की हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए। और देखिए उम्मत के अहवाल से नबी पाक बाखबर हैं, नबी पाक की बारगाह में फरिश्ते उम्मत के आमाल पेश करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम उम्मत के अहवाल को जानते हैं कि ये क्या अमल कर रहे हैं। अब एक उम्मती अगर बारगाह रिसालत में अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह मुझसे फलां गलती हो गई है, आका मुझसे फलां खता हो गई, सहाबा इकराम को याद करें ना, वो भी तो आते थे, अर्ज़ करें अच्छा मदीने मुनव्वरा नहीं जा सकते, ज़ाहिरी असबाब नहीं है, तो हुज़ूर के लिए दूर क्या है, नजदीक क्या है जी, वो तो दूरों नजदीक के सुनने वाले हैं, तो उनसे अर्ज करें आका कि मुझसे खता हो गई है, मुझसे गुना हो गया है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए, क्योंकि कुरान में हमने सुना है कि अगर आप दुआ कर देंगे तो ला वजदुल्लाह तवाब रहीमा, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। तो इसलिए आका जाए कहां, पुकारे किसे, किसका मुंह तक है, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है, आप ही तो हैं, आप ही हैं,
जाए कहाँ किसे किसके क्या सके बे
से हुजूर को पुकारें, अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह से चाहें, आपका करम फरमाने वाले अर्ज करेंगे, हमारी शफात होगी, हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे, अल्लाह करीम हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामन से हमेशा वाबस्ता रखे, गुनाह हो जाए, खता हो जाए, माफी मांगे अल्लाह की बारगाह में, वसीला पेश करें, बेड़ा पार हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।